نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج دوسری تراویح ہے، سورہ بقرہ آج ختم ہو گئی ہے الحمدللہ، اور سورہ آل عمران شروع ہو گئی. دوسرے پارے کے پہلے پاؤ سے آج تلاوت کی گئی ہے، جو تیسرے پارے کے نصف ختم تک ہوئی. ابتدا میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے جو شخص ایمان لائے، کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور جو اللہ نے اسے مال دیا ہے وہ اس کی محبت میں خرچ کرے، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں اور گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اپنے عہد کو پورا کرے جب کسی سے عہد کر لے، اور مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، خوشحالی میں صبر کرے. فرمایا کہ یہ ہیں، اصل یہ اصل میں نیکی کے کام ہیں. صرف نیکی کام اتنا نہیں ہے کہ ہم مشرق مغرب کی طرف نماز منہ کر کے ادا کر لیں. اصل میں کفار مدینہ، یہودیوں نے خاص طور پر یہ اعتراض کیا، یہود و نصارہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. اس وقت تک تبدیلی قبلہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے تھے اس انتظار میں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے اور بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار پلٹتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف اجازت دے دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے، یعنی جہاں آپ کے آبا و اجداد منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اسی کو آپ کا پسندیدہ جو ہے وہ آپ کو قرار دے کر آپ کے لیے اسی قبلے کا حکم دے دیں گے. تو بہرحال 17 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. اصل میں یہ بعض چیزیں امتحاناً ہوتی ہیں، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا، بیت اللہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف، یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کی جاتی ہے کہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کہا قبلہ بناؤ، قبلہ اول، تو اس کو بنا لیا. جب کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بنا لو، تو اس کو بنا لیا. تو یہ ہے اصل چیز جو امتحان کی تھی، کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہ ماننے والا ہے. اہل کتاب نے اس پر اعتراض کیے. قرآن مجید میں سورہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرما، سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، اور وہ یہی تھا کہ بھئی آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کیوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس میں امتحان لینا چاہتے تھے، کون اللہ کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو جہت ہے مشرق یا مغرب، یہ سمت ہے خالی، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. تم مغرب کی طرف منہ کرو گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہے، جنوب کی طرف کرو گے تو وہاں بھی اللہ ہے، شمال کی طرف کرو گے تو وہاں بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بند نہیں ہے کہ مشرق مغرب میں ہو اور اس کے علاوہ کہیں نہ ہو، وہ تو ہر جہت میں ہر طرف ہے. اس لیے تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے. البتہ عبادت میں یکسوئی قائم کرنے کے لیے، اور تاکہ تمام لوگ یکسو ہو کر عبادت کریں، ایک ہی جانب منہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں. ورنہ اگر یہ حکومت ہے کہ جس کا جہاں جی چاہے وہ کر لیا کرے، تو آپ دیکھیں اگر ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کا پتہ چلتا کہ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے کہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو بد حیت ہوتے، اچھی حیت ظاہر نہیں ہوتی. تو ایک یکجہتی ہو، یکسوئی ہو، تاکہ قلوب مطمئن ہو، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تاکہ ہمیں یکسوئی حاصل ہو، ہمارے دل میں انتشار اور اختراق نہ ہو، بلکہ اجتماعی وحدت ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس اس وقت بھی قبلہ تھا, تو آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے. اس طرح جب آپ پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی بھی رعایت ہو جاتی تھی اور بیت اللہ کی بھی رعایت ہو جاتی تھی, اس لیے کہ وہ تو چاروں طرف. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں تھا, آپ وہاں بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ پہلے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا وہ مسلک تھا اور مذہب تھا اور لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کو انسیت برقرار رہے. یعنی ایک آدمی جب دیکھتا ہے یہ بھی ہمارے قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا انس پیدا ہوتا ہے, اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا حکم نہیں دیا تھا. البتہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرے, اس لیے کہ وہاں پر جو عیسائی تھے وہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے اس طرح منہ کر کے, تاکہ ان کو یکسوئی حاصل ہو اور انہیں انس حاصل ہو کہ وہ سمجھے کہ بھی یہ بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت تو جانتے تھے لیکن لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ایسا کیا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے ہٹ گرم ہیں, چاہے ان کی منچاہی بات ہم کرتے رہے پھر بھی یہ بات ماننے والے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا. مدینہ منورہ میں آج بھی اس کے آثار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منہ کر کے کس وقت نماز پڑھا کرتے تھے. مسجد قبلہ دین اسی کی یادگار ہے. آج بھی مدینہ منورہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر مسجد قبلہ دین کا مطلب یہ ہے کہ دو قبلوں والی مسجد, یعنی وہاں پر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جا رہی تھی کہ جن لوگوں کو اس قبل یہ چیلا مل گئی کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا, منہ جو ہے قبلے کی طرف کرنا چاہیے بیت اللہ کی طرف, تو انہوں نے آ کر اطلاع دی. اس وقت نماز ادا کی جا رہی تھی, جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ لوگوں اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لو اس لیے کہ تبدیلی اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے, تو لوگوں نے نماز ہی میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو ایک نماز کو بیت المقدس کی طرف بھی ادا کیا گیا اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے کیا گیا, اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, دو قبلوں والی مسجد. جو لوگ جو ہے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور وہاں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ مسجد قبلتین جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ علامات اس کی اب بھی انہوں نے موجود رکھی ہیں, برقرار رکھی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں بیت المقدس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اسی لیے ہم آج بھی کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس اور بعد میں پھر بیت اللہ. اب یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے یعنی سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ بالکل اس طرح سے کڑا ہو کہ بیت اللہ بالکل اس کے سامنے ہو. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اب مثلا یہ پنکھا ہے, اگر ہم اس کے طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے اہتمام کے ساتھ تو پھر تو اس کی طرف منہ ہوگا, ذرا سا منہ ٹیڑھے ہو گئے تو اس کی طرف منہ نہیں ہوگا. اس لیے جب بیت اللہ نظر آ رہا ہو تو بالکل عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے, اور جب بیت اللہ نظر نہیں آتا تو لازمی بات ہے کہ ہم بیت مسجد حرام کو طرف منہ کرتے ہیں. مسجد حرام اس سے بڑی, کیونکہ ایک گھیرا تو ہے بیت اللہ کا وہ چھوٹا ہے, پھر مسجد حرام ہے وہ بہت بڑا ہے, پھر مسجد حرام بھی نظر نہیں آ رہی تو مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ سمت کعبہ وہ کافی ہے. اب سمت کعبہ کی طرف یعنی عین کعبہ ضروری نہیں ہے, اگر سمت کعبہ کی طرف آپ کر رہے ہیں منہ کر کے نماز تو آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کو بتا دیا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صرف نیکی نہیں ہے اور تم اسی کو نیکی سمجھتے ہو, حالانکہ نیکی کے اور بہت سے کام بھی ہیں. اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. پھر اس میں آگے بہت سارے احکامات ہیں. قصاص کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, یعنی آدمی کو اگر کسی کو قتل کر دے تو کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ بدلے میں غلام کو قتل کر دیں یا کسی نے مرد کو عورت کو قتل کیا تو بدلے میں کسی مرد کو قتل کر دیں, ایسا نہیں. عورت کے بدلے میں عورت, مرد کے بدلے میں مرد, آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام, یعنی شریعت کا انصاف کا قانون اور مساوات کا یہ قانون ہے جس کو بہرحال اس یہاں بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, جب کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے کسی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور ضرور اس کا بدلہ مجھے ملے گا, انصاف ملے گا, تو کوئی آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا. لیکن جب یہ پتا ہو کہ یہاں پر پیسے دے کے بھی چھوٹ جاتے ہیں, سفارشیں بھی چلتی ہیں اور انصاف ملنے والا نہیں ہے, تو لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جہاں ان کو موقع ملتا ہے پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے طور پر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ قصاص, قصاص کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے سامنے سارے معاملات ہوں اور پھر گواہیوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے کہ ہاں بھائی جب یہ قتل فلاں نے کیا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے, الا یہ کہ اس کے برا سا معاف کر دیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, تو پھر دیت دے کر معافی ہو جاتی ہے, اللہ نے اس کو بھی یہاں پر ذکر فرما دیا. اسی طریقے سے یہاں پر ایک حکم یہ بھی ہے, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, کہ جب کہ کوئی مرنے لگے تو مرنے سے پہلے وصیت ضروری ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم اب ضروری نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ذمے کچھ دینا لینا باقی ہو, کسی نے کسی سے 10 لاکھ روپے لینے ہیں, کسی کا قرضہ ہے, یا کسی کو دینا ہے, یا کوئی معاملات ہیں, کسی کے ذمے نمازیں ہیں, روزے ہیں, اس کے ذمے حج ہو گیا تھا لیکن حج نہیں کر سکا, بہت ساری چیزیں ہیں جو فرائض و واجبات میں سے ہیں, تو ایسے شخص کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت جیب میں لکھی بھی نہ ہو. ہم لوگ اصل میں ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر بڑا اعتبار ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وصیت لکھنے کا اعتبار کی ضرورت نہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 3 راتیں بھی ایسی مت گزارو کہ تمہاری وصیت جیب میں لکھی بھی نہ ہو. اور اللہ کے نیک بندے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ وصیتیں لکھتے رہتے ہیں, مثلا کسی نے کسی کو دینا ہے لینا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بعض لوگ خاموشی سے پلاٹ خرید لیتے ہیں, مکان خرید لیتے ہیں, ان کی اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا, کاغذات کہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کسی وجہ سے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی نے وصیت لکھی بھی ہو تو کم از کم ان کی اولاد کو اور دیگر جو ان کے اقارب ہیں رشتے دار ہیں پتہ چل جائے گا تو وہ اپنا حق لے سکیں گے, یا کسی نے قرضہ لینا ہے تو قرضہ وصول کر سکے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں, یا نمازوں کی ادائیگی ہے تو اگر وہ ورثہ نیک ہیں تو وہ ان کے مال سے کم از کم ادا کر سکیں گے, روزے کا فدیہ ادا کر سکیں گے, زکات ہے تو وہ زکات ادا کر سکیں گے, وہ ذمہ ہمیں باقی ہے اور جب تک آدمی ادا نہیں کرے گا تو ذمہ داری سے مقدوش نہیں ہوگا. اس لیے جو چیزیں ہمارے ذمے ہیں وہ تو ان کی تو وصیت ہمیں کرنی چاہیے کہ بھی میرے ذمے فلاں وقت سے اتنی نمازیں رہ گئی ہیں, کوئی آدمی بیمار ہو گیا 1 سال تک نماز نہیں پڑھ سکا, کوئی وجہ ہو گئی, اب اس نے وصیت دی کہ بھی 1 سال کی نمازیں میرے ذمے ہیں, یا کوئی شخص ایک وقت ایسا غفلت میں گزارا کہ نماز روزے رکھتا ہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اب نماز بھی پڑھ رہا روزے بھی رکھ رہا ہے, لیکن ساتھ میں اسے وصیت لکھ لی کہ بھائی میں نے فلاں وقت سے نمازیں شروع کی ہیں لیکن میرے ذمے 10 سال کی نمازیں باقی ہیں یا 10 سال کے روزے باقی ہیں, تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ان کی ادائیگی کی, اور اس میں لکھتا بھی جائے کہ میں نے آج سے فلاں تاریخ سے نمازوں کی قضا شروع کر دی ہے, روزوں کی قضا شروع کر دی ہے, اب اگر میں مر جاؤں اور کچھ میرے ذمے باقی رہ جائے تو آپ اس کو ادا کر دیں, تو اس طرح کی وصیت لکھنی چاہیے. باقی جہاں تک دوسری وصیت ہے کہ کوئی آدمی مال چھوڑ کے مر گیا تو وہ کس طرح ادا ہوگا, کس کا کتنا حصہ ہے, انشاءاللہ چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے. نہ اس میں البتہ مفتیان کرام کو چونکہ سارے معاملات کا علم ہوتا ہے, اس لیے ایسے موقع پر وراثت کس طرح بٹے گی, کس طرح تقسیم ہوگی تو مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے خود یہ تمام وصیتیں بیان کر دی کس کو کتنا مال ملے گا. ہمیں چاہیے کہ جب کبھی خدا نہ کرے ایسی صورت پیش آ جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, ہم دوسرے کاموں میں الجھ جاتے ہیں, جو فرائض اور واجبات ہیں ضروریات ہیں ان پر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, اور جب ہم غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو فرائض رہ جاتے ہیں. حکم یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو انتقال کے بعد ضرورت جو ضروریات ہیں تجہیز و تکفین ہیں یہ اس کے مال سے چاہیں تو, یا کوئی اگر بیٹا اپنی طرف سے کرنا چاہے یا عزیز رشتے دار تو الگ چیز ہے, ورنہ اس کے مال سے ضروری جو ہے وہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کے ذمے کچھ قرضہ تو نہیں ہے, ان قرضوں کو ادا کیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اگر کوئی وصیت ہے جائز وصیت, تو جو وصیت اگر کوئی مر کے کر کے مرا ہے تو تہائی وصیت جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, اور اس کی بہرحال تفصیلات بہت زیادہ تفصیلات ہیں, اس لیے چوتھے پارے میں ممکن ہے اس کو کچھ تھوڑا بہت بیان کیا جائے تو وہاں پر انشاءاللہ اس کا بیان ہو جائے گا, ورنہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو اصل یہی ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے معلوم کیا جائے کہ ہم کس طرح ادا کریں. آج اگر کوئی کسی کو متوجہ کرنا چاہے کہ بھائی وراثت تقسیم کرو تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں ابھی تو کفن بھی میلہ نہیں ہوا تم بٹوارے پہ آ گئے, لیکن اس کے بعد جو سر پٹول ہوتی ہے مکان کے لیے اور پلاٹ کے لیے اور پیسوں کے لیے, ایک دوسرے کو قتل تک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو بہرحال یہاں پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا, لیکن چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. نماز روزوں کا حکم دیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جو اس ماہ مبارک میں آپ مختلف اوقات میں سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے رویت ہلال کا سلسلے میں بیان کیا چاند دیکھنے کا حکم. ہمیں چاہیے کہ جب یہ چاند اصل میں جو دکھائی دیتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے روزے درست ہو جاتے ہیں، ہمارا حج صحیح ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ساری چیزیں ہیں جو چاند پر موقوف ہے. ہمیں اگر صحیح پتہ ہوگا تو ہماری راتیں صحیح گزریں گی، ہمیں شب قدر کا صحیح پتہ چلے گا، اور جو ہے وہ اسی طرح نصف شعبان کا صحیح پتہ چلے گا. آج ہمارے یہاں زیادہ رمضان یا چاند بقرعید کا چاند، یہ اس کو دیکھ لیا جاتا ہے چاند، عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کرتے ہم کہ چاند دیکھیں. کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نیا مہینہ شروع ہو چاند کا، تو امکان ہو کہ آج سے چاند نظر آئے گا، تو حد تر امکان اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. نظر آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ کوشش پر ہمیں اجر و ثواب ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر ذکر فرما دیا، یہ سلون کان اللہ قل ہی مواقید للناس والحج. اسی طریقے سے آگے اشہر حرام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر حج اور عمرے کے سلسلے کے بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، جو بہرحال وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بعض لوگوں کے سوال کی صورت میں اس کو بیان کیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. خیر سے جو چاہو تم تقسیم کرو، اپنے والدین کے لیے کرو، قرابت داروں کے لیے، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن الله به عليم. تم خیر کا کوئی بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو خیر کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ رب العزت اس خیر کے کام کو جانتے ہیں. انشاءاللہ وہ خیر جو ہے آخرت کے اندر ہمارے پاس پہاڑوں کی صورت میں شکل میں آئے گی، تو ہمیں حیرت ہوگی کہ ہم نے تو ایک جو ہے وہ دانہ گندم کسی کو صدقہ دیا تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کے بڑا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. تو جو چھوٹی سی چھوٹی کوئی نیکی کر سکتا ہے، اس کو آدمی کو کرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فرمایا یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا. تم رائی کے دانے کے برابر میں کوئی خیر کا کام کرو گے، اللہ اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. اور اگر کوئی رائی کے برابر شر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور تم دیکھ لو گے قیامت کے. تو بہرحال اس کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا. قتال اور جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں پر احکامات ہیں. قل فیہما اثم کبیر، فرمایا کہ دونوں گناہ کے کام ہیں، ان سے بچو. اور باقی جہاں تک شراب کا کی حرمت کا ذکر ہے، تو پانچویں پارے میں اس کی تفصیل ہے. اس لیے کہ شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے، ایک دم حرام نہیں ہوئی، بلکہ پہلے ایک مرتبہ کچھ حصہ، پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، کلیتاً پر حرام قرار دے دی گئی. تو یہاں پر غیر علی فرمایا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. لیکن پھر ایک موقع پر فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مقام پر شراب کی حرمت کا باقاعدہ ذکر کر دیا اللہ نے. اسی طریقے سے اللہ نے منع فرمایا کہ مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو. مومن عورتیں چاہے وہ لونڈی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرقہ سے جس کو تم پسند کرتے، تو ان سے نکاح کا منع کر دیا. اسی طریقے سے مشرقین سے جو ہے وہ عورتیں نکاح نہ کریں، اور اب جو مومن جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس مشرق سے جنہیں تم پسند کرتی ہو. یعنی خواتین کو منع کیا کہ وہ مشرق مردوں سے نکاح نہ کریں، اور اسی طریقے سے مردوں کو منع کیا کہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کریں. جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، تو اہل کتاب سے اگر سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن چونکہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، آگے نسب کا معاملہ اور اس کے بعد پھر اولاد کا معاملہ کہ وہ کیا کہلائے گی، وہ عیسائی کہلائے گی یا مسلمان کہلائے گی. عورت کے بعض اوقات آدمی اس قدر جو ہے اس کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا ہے، تو اس کی چلتی نہیں، تو اس کے نتیجے تن اس کی اولاد یا عیسائی بن جائے گی، یہودی بن جائے گی. اس لیے جو ہے بہتر یہی ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے کسی مسلمان ہی کو پسند کرنا چاہیے. اگر عورت ہے تو مسلمان مرد کو پسند کرے، مرد ہے تو وہ مومن عورت کو پسند کرے. اس کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے بعض خواتین کے بارے میں یقین جو ان کو ماہانہ ماہواری آتی ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ وہ سرون عن المحیض. حیض کے بارے میں قل ہو عذر، یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. لیکن فرما دیا کہ جب اس طرح کی حالت ہو تو فاعتزل النساء فی المحیض، تم عورتوں سے اجتناب کرو، ان کے قریب مت جاؤ. حتی یطہر ولا تقربوهن حتی یطہرن، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو بہرحال اس سلسلے کے احکامات ہیں بہت سے. اسی طریقے سے قسم کے احکامات بیان کیے گئے کہ قسم کتنی قسم کی ہیں, کس قسم کی کھانی جائز ہے, کس قسم کی کھانی جائز نہیں ہے. آج بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں, کو کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم, کو کہتے ہیں سر کی قسم, تیری قسم, کہتے ہیں میری قسم کھا, میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا, یہ جائز نہیں. قسم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی کھائی جا سکتی ہے, لیکن جھوٹی قسم کھانا وہ بھی جائز نہیں. اس لیے اگر سچی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے, اس کو شریعت نے حرام کیا ہے, منع کیا ہے. پھر آگے طلاق کے احکامات ہیں, طلاق کس طرح سے دینی چاہیے, ایک طلاق کا حکم کیا ہے, دو کا کیا حکم ہے, تین کا کیا حکم ہے, ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی جائیں تو اس کا کیا حکم ہے, اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. پھر طلاق کے نتیجے میں بعض اوقات اولاد ہے تو اس اولاد کا آپ کیا کریں گے, وہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو دودھ کا پلانا وہ عورت کی ذمہ داری ہے یا نہیں, شوہر کیا کرے اس سلسلے میں, تو اس کے تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے. اسی طریقے سے والدات یعنی ماؤں کو کہا گیا کہ یرزعن اولادہن حولین کاملین, اپنے بچوں کو دو سال کامل دودھ پلائیں, یعنی ماؤں کو یہ حکم دیا گیا کہ دو سال تک کم از کم تم ان کو دودھ پلاؤ, یہ بچے کا حق ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, جو ارادہ رکھتی ہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دو سال وہ کرے. اور اسی طریقے سے مولود رہو, مولود رہو کو ہونے کے جو لڑکی ہو یا لڑکا اس کا جو باپ ہے اس کا اس کی جو کفالت ہے, کھلائی پلائی کپڑے سب چیزیں جو بھی ہے یعنی خرچہ, یہ باپ کی ذمہ داری ہے معروف طریقے پر, یعنی باپ کو بھی مجبور نہ کیا جائے. خدا نہ کرے بعض وقت طلاق ہو جاتی ہے, ماں دودھ پلا رہی سب کچھ ہے, تب سے کہتی میں تو 50,000 لوں گی, باپ کی حیثیت نہیں ہے. یعنی ویسے گھر میں رہتا تو 5,000 میں پورا ہو جاتا, اور جب طلاق ہوگی تو کہتی 50,000, تو ایسا ضرور وہ بھی نہ کرے. اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو اسے اگر دودھ پلوا رہا ہے تو اس دودھ پلانے کی اجرت دے. تو وہ بہت سارے احکامات ہیں, ہمیں تو چونکہ صرف قرآن مجید کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قسم کھا لی جائے, سر پہ اٹھا لیا جائے, شادی بیاہ ہو تو عورت کے سر پہ رکھ دیا جائے, اس سے زیادہ کا ہمیں قرآن مجید کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے, اس کے ترجمے کو سمجھا جائے اور صحیح مستند تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً ہمیں پوری زندگی کے احوال اس قرآن مجید میں ملتے ہیں, کیا کرو اور کیا نہ کرو. اللہ, اسی طریقے سے عدت کا ذکر ہے. دیکھیے عدتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں, ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے, طلاق کی عدت تین حیض, اگر ایک طلاق دی ہے تین حیض کا مطلب تین ماہواریاں. اب اگر اس میں اس تین حیضوں کے درمیان اس نے رجوع کر لیا تو اگر ایک طلاق دی تھی تو رجوع ہونے سے بیوی دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے گی اور پھر نکاح وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے ایک ہی مرتبہ میں دو طلاقیں دیں یا پھر اس کے بعد ایک طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق رجعی کہلاتی ہے, مدت کے اندر اگر رجوع کر لے گا تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور دوبارہ سے وہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے گی. البتہ اگر اس نے تین طلاقیں دے دی, چاہے وہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں, جب تین طلاقیں دے دی تو پھر طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے, اب جو ہے وہ رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا. بہرحال اس کے بھی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے. اور ایک عدت ہوتی ہے مرنے کی, کہ شوہر مر گیا, جب شوہر مر گیا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مدت ذکر کی کہ 14 معاشرہ, 4 مہینے 10 دن, یہ عدت. یاد رکھیے کہ 4 مہینے 10 دن سب کے لیے, یعنی وہ عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے مسائل بنا لیے, گھڑ لیے, جب جنازہ نکل رہا ہوتا ہے بعض لوگ کہتی ہیں خواتین سے, بھائی تم جب چند قدم چلے جا رہا ہے کے ساتھ تیری عدت ختم. ایسی عدت ختم مطلب نہیں ہوتی, جو احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ جو احکامات ہیں عام طور پر وہ عدت میں بھی وہی ہیں. خواتین جو ہیں وہ عدت کے زمانے میں تو پردے کا بڑا اہتمام کر لیتی ہیں کہ بھائی میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن پردے جب عدت گزر گئی اب پردہ وردہ ختم. ارے بھائی جن سے پردے عدت میں پردہ ہے عدت کے علاوہ بھی پردہ ہے, اور جن سے عدت میں پردہ نہیں ہے عدت کے بعد بھی پردہ نہیں ہے. شریعت پہ ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ پردہ ہو گیا اور کل پردہ ختم ہو گیا, جس سے ہے اس سے ہمیشہ کے لیے, جس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے. اس لیے محرم رشتے دار اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو, جس سے کبھی نکاح نہ ہو سکتا وہ محرم, اور وہ اس سے پردہ نہیں. لیکن اس کے باوجود بعض ضرورتوں کے تحت بعض اوقات اگر کوئی ایسا رشتے دار ہے کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ محرم ہے, لیکن اس سے انسان کسی خاتون کو عفت کا خطرہ ہے, عزت کا خطرہ ہے, تو ایسے شخص سے پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ ہے شریعت کا جو عفت کا جو قانون ہے وہ یہ. تو آپ سوچئے کہ جو ہمارے تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد اور بہت سارے ہمزاد ہمارے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے ان سب سے پردے ہیں شریعت کا، ہم نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کے احکام کو مانے تو صحیح. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری حکمتوں کو زیادہ جانتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم اپنے، یعنی صاحب باز نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بھائی ہے، کیا میں اس سے بھی پردہ کراؤں اپنے بیوی کو؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، ارے یہ تو موت ہے تیری بیوی کے لیے، اس کو تو ہر وقت موقع رہتا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے کوئی ہو یا نہ ہو، تو اگر اس سے پردہ نہیں کرائے گا تو یہ تو موت ہے تیرے لیے. چنانچہ اس قسم کے واقعات تو آتے رہتے ہیں سامنے. لہذا دیکھیے جو احکام شریعت ہے ان کو مانیے بھی اور ان کو جانیے بھی اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر پا رہا تو اس پر اعتراض مت کیجیے، اس لیے کہ ہم اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، ہم بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیں گے مل جائے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو احکام شریعت کے ہیں وہ اسی لیے ہیں ہمارے عمل کرنے کے لیے، اس پر کون عمل کرے گا؟ وہ انسانوں کے لیے ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. کافروں سے ہم نہیں کہتے اوپر کا کر، ان پر ہے ہی نہیں. بھائی مسلمان دین تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بھی اس نبی پر ایمان لائے گا سارے قوانین لاگو ہوں گے. دین نہ کسی کے باپ کا ہے، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پیر کا، دین تو سب کے لیے ہے. جو احکام ایک مولوی صاحب کے لیے وہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہیں، جو سب لوگوں پر ہیں وہ مولوی صاحب کے لیے بھی ہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ترجیح ہے کہ صاحب اس پر ہے اس پر نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی پکڑ بھی پھر زیادہ ہے، اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ زیادہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ علم نہیں ہے تو کل قیامت دن چھوٹ جاؤ گے کہ بھئی ہمیں چونکہ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ دنیا کے باقی چیزیں بھی تو معلوم کرتے تھے، یہ کیوں نہیں معلوم کیا؟ اس لیے. اور پھر خاص طور پر بلاد اسلام اگر ہو، اسلامی ملک میں رہتے ہوں تو الحمدللہ یہاں بتانے والے بھی موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو اہتمام کے ساتھ سیکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ خرابی ہمارے دین میں نہیں ہے، خرابی ہماری ذات میں ہے، ہمارے اپنے اندر ہے. ہم بہت سارے کام دین کے خلاف کرتے ہیں، اس کو نام دین کا دے دیتے ہیں تو وہ دین نہیں. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. بہرحال اس میں بڑی تفصیلات ہیں. قرآن مجید میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آج دنیا کے سارے علوم کے لیے ہم بڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن اگر نہیں سیکھتے تو قرآن و حدیث کو نہیں سیکھتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی. ابھی باقی تو ہیں احکام، لیکن لازمی بات ہے کہ وقت پھر زیادہ ہو جاتا ہے. اور میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ بیان کو ختم کر دیا کریں گے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک خاص ذہن لے کر بیٹھیں کہ بھائی اتنے وقت میں انشاءاللہ معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی یہاں پر آتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کے قلوب کو اپنی محبت سے سرشار فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرما دے، ہم سب کو دین متین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. ہمارے ایک دوست ہیں بھائی اسماعیل صاحب، ان کی اہلیہ کا جو ہے وہ گھٹنا جو ہے زخمی ہو گیا اور اس کو ٹانگ کے واقعہ ہے، کافی تکلیف میں، ان کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے، یقین کہ ہر ایک کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، اللہ کے علم میں ہے جن جن جس جس نے ہم سے کہا ہے. اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اور یہاں بھی ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے یا اللہ جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے، کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضوں کو ادا فرما دے، کوئی بے اولاد ہے تو اسے نیک اولاد ادا فرما دے، کوئی اولاد والا ہے لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے، اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے. فرما بردار بنا دے، اے اللہ کوئی بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما دے، اے اللہ کسی کے رزق میں تنگی ہے تو اپنے فضل سے اے اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دے، اے اللہ جو اپنے گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو اپنی بیوی بچوں کی طرف سے تکلیف میں ہے اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہیں اے اللہ انہیں عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے بچا، یا اللہ کفار کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، ہنود کو بھی، ان سب کو ہدایت عطا فرما، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان سب کو بھی دولت اسلام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.